اللهم لك الحمد كما أنت أحله، وصل على محمد كما أنت أحله، وفعل بنا ما أنت أحله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. قبل احترام دوستو، اللہ جل شانہ نے آسمان سے کتاب بھیجی، یہ کہتے ہیں کتاب اللہ. کوئی بھی چیز ہو، آپ مشین لیں، اس مشین کے لیے کے ساتھ ایک کتابچہ ہوتا ہے. اس مشین سے اگر 100% استفادہ چاہتے ہیں تو اس استفادے کے لیے اس کتابچے کو غور سے پڑھیں. جب اس کو غور سے پڑھیں گے تو اس سے آپ کو استفادہ ملے گا، فائدہ ملے گا. اور اگر اس کو غور سے نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ اسی فائدے والی چیز سے نقصان حاصل کریں گے. اس میں نفع ہے لیکن پھر اسی میں نقصان ہوگا. گاڑی میں فائدہ ہے لیکن گاڑی کا کتابچہ نہیں پڑھیں گے، اس کو چلانا نہیں سیکھیں گے اور راستوں کے اصولوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس سے نفع نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. نقصان ہوگا، کس کا نقصان ہوگا؟ سوار کا بھی نقصان ہوگا اور سواری کا بھی نقصان ہوگا. سوار کا بھی اور سواری کا بھی نقصان ہوگا. اللہ جل شان ہو، اللہ پاک نے کتاب دی، اس کا نام قرآن مجید، اور پھر کتاب کے سمجھانے والا بھی ساتھ بھیجا. اکیلی کتاب نہیں دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی ہمیں کتاب کے سمجھانے کے لیے بھیجا. اور پھر عجیب بات یہ ہے، کتاب ایک دم نہیں اتری، بتدریج احکامات آئے ہیں. وہ کس لیے؟ استعداد کے مطابق. جتنی استعداد اور برتن بڑا ہوتا گیا اتنے احکامات. اور یہ احکامات، ایک بات وضاحت سے یاد رکھیے گا، انبیاء کی استعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے. یہ امت کی بات کر رہا ہوں، نبیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کو جو استعداد اور وسعت دی ہے اور جو مقام اور کمال دیا ہے وہ گمان سے والا تر ہے، گمان سے والا تر ہے. کسی نے کہا، کسی نہ ماننے والے نے کہا کہ جی میں تو یہ نہیں مانتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اتنے عظیم ہو سکتے ہیں، کوئی دلیل دو. تو اس نے کہا میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں کہ اللہ نے میرے نبی علیہ السلام کو اتنا عظیم بنایا ہے، میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں. تو آپ سے جو عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احکامات آئے وہ امتیوں کے لیے تھے استعداد کے مطابق. اور پھر جب استعداد بنی تو وہ باتیں لیتے چلے گئے، ان باتوں کو اپناتے چلے گئے. یہ پردے کا حکم آیا، یہ پردے کا حکم رات کو آیا. اب صبح کی نماز میں خواتین جو ہیں بہت سی پردے کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے گئیں، ایک خاتون بغیر پردے کے گئی. اب اس نے دیکھا یہ کیا، اس نے پوچھا یہ کیا، دوسری خواتین نے کہا کہ اب تو پردے کا حکم آ گیا. اب وہ اس نے یہ نہیں کیا، اس نے ایک بچے کو بھیجا گھر سے چادر لے. وہ چادر میں اس نے اپنے آپ کو خوب لپیٹا اور لپیٹ کے پھر گھر گئی. اب اس کے شوہر کہنے لگے کہ اللہ کی بندی، ایسی کون سی بات تھی، تجھے حکم کا پتا تو اب چلا تھا، تو ایسے آ جاتی. کہنے لگی اللہ پاک کا حکم آئے اور اب میرا ایک قدم اس کی نافرمانی میں اٹھ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ پاک نے پھر یہ سنت جاری رکھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے وصال کے بعد جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ہمارے لیے اللہ نے رہبر بنایا. اور صحابہ کرام کے بعد پھر جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی انہیں تابعین کہتے ہیں، پھر اللہ پاک نے ان کو رہبر بنا دیا، پھر تابعین کے بعد تبع تابعین جنہوں نے تابعین کی زیارت کی اور ان کی صحبت اختیار کی حالت ایمان میں، وہ تبع تابعین ہے. اس طرح سلسلہ چلتا رہا اور آج تک چل رہا ہے. آج جی میں آیا کہ کچھ ملفوظات لکھے ہوئے ہیں تو میں آپ کو وہ سنا دوں. آج تک ایسا نہیں سنایا، آج ایسے جی میں آیا کچھ اللہ والوں کے ملفوظات ہیں تو وہ سنا دوں. وہ اس لیے فرمایا کہ بڑوں کی زندگی کی باتیں ایسی ہیں جیسے ویران جگہ ہے اور اس میں موسلا دھار بارش ہو اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو. اس میں اللہ والوں کی باتیں ایسی ہیں جیسے کوئلے اور کوئلے کے اندر ایک چنگاری آتی ہے اور سارے کوئلوں کو آتش کدہ بنا دیتی ہے. اس میں اللہ والوں کی باتیں ایسی ہیں جسم ہے، ایک ڈھانچہ ہے، اس میں روح نہیں ہے، تو اللہ والوں کی باتیں ایسی ہیں جیسے اس میں روح ڈال دی جائے، جیسے اس میں روح ڈال دی جائے. اور اللہ والوں کی باتیں ایسی ہیں جیسے کہ ایک شخص ہے صحرا میں، سخت گرمی ہے اور اسے کہیں سے گھونٹ پانی مل جائے، وہ کہتے ہیں اگر گرم ہے چھڑا ہوا ہے تو بھی قبول ہے، اور وہیں اس کو شفاف ٹھنڈا پانی ملے اور کوئی کہے یہ پانی نہیں یہ زمزم ہے. تو اللہ والوں کی باتیں ایسی ہیں، وہ زندگیوں کے لیے روح ہے، وہ جسموں کے لیے روح ہے، اور جو ان کو سمجھے اور جو ان پہ عمل کرے اور جو ان کو حاصل کرے اللہ پاک اس کو دنیا میں عزت عطا فرماتے ہیں، اللہ آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں. جو ان کو سمجھے اور ان پہ عمل کرے اللہ پاک اس کو چمکاتے ہیں، اللہ اس کو چمکاتے ہیں. یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ تابعی بھی ہیں تبع تابعی بھی ہیں. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس لگتی تھی اور حضرت حسن بصری، یہ حسن بصری جو ہیں اسماء الرجال کے امام ہیں، حدیث کی سند کے امام ہیں، اور یہ بہت بڑے محدث ہیں اور بڑے اللہ والے بھی ہیں. اب ان دونوں کی مجالس لگتی تھی اور وہ لوگ تھے جو ان کی مجالس سے موتی حاصل کرتے تھے اور پھر ان موتیوں کو انہوں نے سجایا امت کی آخری طبقے کے لیے جو ہم ہیں. جیسے کہتے ہیں نا اولین اور آخرین، وہ اولین لوگ تھے، ہم آخری طبقے. اگر وہ ان حضرات کو وہ ان چیزوں کو نہ لکھتے، نہ نوٹ کرتے، نہ توجہ کرتے تو آج تک وہ باتیں ہم تک کیسے پہنچتی؟ تو پہلے میں موتی آپ سے عرض کر رہا ہوں، بندگی کرنے سے پہلے بندہ بننا ضروری ہے، بغیر بندہ بنے بندگی بے سود ہے. شیطان نے بندگی کی مگر بندہ نہ بنا، نتیجہ صفر. اس کو پھر سنیں اور سنے نہیں کچھ سمجھیں. بندگی کرنے سے پہلے بندہ بننا ضروری ہے، بندگی عبادت، بغیر بندہ بننے کے بندگی بے سود. شیطان نے بندگی کی مگر بندہ نہ بنا، بندہ کسے کہتے ہیں؟ اب یہ اللہ والوں نے فرمایا، اس کی تھوڑی سی وضاحت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. بندہ کسے کہتے ہیں؟ اب جو ہے نا عبدہ و رسول، عبد عربی میں کہتے ہیں یہ مٹی کی جو راستے ہوتے ہیں نا مٹی والے، تو چلتے چلتے مٹی جو ہے پستے پستے ایک غبار بن جاتا ہے، غبار بن جاتا ہے. پھر تھوڑا سا بھی پاؤں رکھے تو مٹی یوں دھول بن کے اڑتی ہے، ہے نا؟ تو عربی زبان میں عبد کہتے ہیں پسی ہوئی مٹی کو، عبد پسی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں. جو محبت کی اور راہ معرفت کی اور اللہ جل شانہ کے تعلق کی راہوں میں چلتے ہوئے ہر ناگواری کو اللہ کے لیے برداشت کرتے ہوئے اپنی منزل کو نہ چھوڑے، اور ہر ناگواری اور منزل کا ہر راستہ اس کو پیستا رہے اور وہ پیستا رہے اور یہ اپنی منزل پہ چلتا رہے اور اس کو منزل ملے گی, اس کو عبد کہتے ہیں. اور اسی کو کہتے ہیں بندگی. اب یہ اسی کو کہتے ہیں بندہ. اب یہ عبد جو ہے یہ بندہ جو عبادت کرے گا اس کو بندگی کہیں گے. تو شیطان, اب سنیں اس بات کو, آپ کو سمجھ آئے گی. تو شیطان نے بندگی تو کی, کتنی عبادت کی. زمین کا کوئی حصہ, آسمان کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ اس نے عبادت نہ کی ہو, لیکن اس کی عبادت نے اسے کام نہ دیا. اس کی وجہ یہ ہے وہ کیا نہیں تھا, بندہ نہیں تھا. اور بندہ کب کسے کہتے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے, کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہو. کسے بندہ کہتے ہیں؟ آج ایک چیز عرض کروں آپ کی خدمت. فرمایا جو جسے اللہ کے لیے جھکنا آ جائے, اللہ کے لیے جھکنا اور معاف کرنا اور برداشت کرنا, لیکن اس جھکتے ہوئے اللہ جل شانہ کے احکامات اس سے نہ ٹوٹیں, اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اس سے نہ ٹوٹیں, اور اس پہ جو ناگواریاں آئیں وہ اللہ کے لیے معاف بھی کرتا جائے اور چلتا بھی جائے. اللہ پاک اس کو منزل عطا فرماتے ہیں, اور ایسی منزل عطا فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ پاک ڈائریکٹ سرور کون ہے اسلام کا تعلق عطا فرماتے ہیں. میں نے پچھلے دس میں بھی شاید آپ کو مثال دی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی میں فلاں پارٹی کے ساتھ رہا, بڑی مصیبتیں آئیں, میں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا, مجھ میں بڑے حال آئے, میرے گھر کی بجلی کاٹ دی گئی, سخت گرمی میں میں اپنا پریشان رہا کہ ہمارا ساتھ دے سب کچھ دے دیں گے تجھے. میں نے کہا نہیں, میں نے تو اسی کا ساتھ دینا ہے جسے ایک دفعہ دیا تھا, بس میں نے اسی کا ساتھ دینا ہے. اور کہنے لگے آج پھر ہم اچھے دن بھی دیکھ رہے ہیں. ایمان والوں پہ حال آتے ہیں, ایمان والوں پہ حال آتا ہے, اور حال آتا نہیں لایا جاتا ہے, اور لایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کے اندر کا ایمان پختہ ہو جائے. کسی بھی مصروفیت کا حال آئے گا, جی چاہتا ہے میں جاؤں اللہ والی مجالس میں, اس سے مصروفیت کا حال ہے, کسی کی بیماری کا حال ہے, اور کسی پہ اندر کی کیفیت دل ہی نہیں چاہ رہا, طبیعت چاہتی نہیں, یہ بھی حال ہے. کسی کے پاس معاشی نظام کمزور ہے, اس کے پاس کرایہ ہی نہیں, اور کسی کا گھریلو نظام ہے کہ وہ بیچارہ اکیلا جائے تو گھر اکیلا ہوتا ہے. یہ حال ہے مختلف, اور مختلف لوگوں پہ مختلف حال آتے ہیں. لیکن اس حال میں جو بے حال ہو گیا وہ کسی حال میں نہیں چل سکے گا, جو ہر حال میں چلتا رہے گا اسے ہر حال میں اللہ پاک نواز سکے. حال میں بے حال نہ ہو, بدحال نہ ہو, حال آتے ہیں, اور آتے اس لیے ہیں کہ اسے ہمارا تعلق مل جائے. راستے پر چلنے کا پہلا حق یہ ہے کہ ہر اذیت دینے والی چیز راستے سے ہٹا دی جائے. اس طرح زندگی کے راستے پر اذیت دینے والی چیزیں خواہشات نفسانی, بےہودہ کلام, افعال شیطانی ہیں, اور زندگی کے راستے پر چلنے کے لیے ان رکاوٹوں کا دور کرنا ضروری ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی بے خطر گزرے اور پرسکون گزرے, پھر اپنی خواہشات کو ہٹانا ہوگا, مٹانا ہوگا, اور پھر وہ راستہ گزرے گا صحیح. اگلا سنیں, دریا جب تک دونوں حدود میں مقید رہتا ہے, بقائے انسانی اور حیوانی کے لیے آب حیات کی مانند ہے, اور جب یہی دریا حدود توڑ دیتا ہے تو نتیجہ سیلاب اور تباہی کے سامنے آتا ہے. جو انسان اسلامی ضابطہ حیات کی حدود توڑتا ہے وہ اپنی روحانی زندگی میں تباہی مچاتا ہے. پانی زندگی کے لیے ضروری ہے؟ کتنا ضروری ہے؟ جس طرح سانس ضروری ہے. اور پانی ہماری ضرورت ہے. پھر آخر یہی پانی ڈبو کیوں دیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اسلام نے جو احکامات کے حدود رکھے ہیں نا, یہ حکم, یہ حکم, یہ حکم, یہ حکم, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے دریا کے بند, اور انہی کے اندر دریا چل رہا, انہی کے اندر دریا چل رہا. اور جب انہی کے اندر سے دریا ٹوٹے گا, جب بند ٹوٹیں گے, تو وہ پانی جو ہماری کھیتیوں کے لیے, وہ پانی جو ہماری زندگی کے لیے, وہ پانی جو ہمارے مویشیوں کے لیے, اور وہ پانی جو ہمارے مکان بنانے کے لیے, وہی پانی مکان توڑ دیتا ہے, وہی کھیتیاں برباد کر دیتا ہے, وہ مویشیوں کو ڈبو دیتا ہے, اور وہی پانی انسانوں کی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایسے اب ہم کہیں کہ پانی جو ہے وہ تو ہمارے لیے نقصان دہ ہے, پانی ہماری بربادی کا ذریعہ ہے. نہیں, ہم نے اصل میں حدود توڑے ہیں. یہی زندگی ہمارا نظام ہے. اللہ پاک نے نا دیکھو ہمارا نام رکھا ہے مسلمان, مسلمان اسلام والا, سلامتی والا, مومن ایمان والا, امن والا. اب اسلام سلامتی کا مطلب, اب اسلام میں رہتے ہوئے یہ بندہ سلامت نہیں ہے تو لگتا ہے کہیں سے کوئی اس نے بند توڑا ہے جو پانی اس کو نقصان دے رہا ہے. تو اپنے چاروں طرف نظر دوڑا ہے, آنکھ کا بند تو نہیں توڑا کہیں اس نے. آنکھ اللہ کے غیب کو دیکھتی ہے, اندر کا چین لٹ جائے گا. کان کا بند تو نہیں توڑا کہ کان اللہ کے غیر کو سنتا ہے اور موسیقی اور اس طرح کی چیزوں کا دل دادا ہے, تو اس کا چین لٹ جائے گا, سکون لٹ جائے گا. اس نے اپنے لیے حرام لقمے کا کوئی نظام تو نہیں بنایا کہ حرام لقمہ آتے ہی گھر کے اندر بظاہر آتا نظر آتا ہے, لیکن سچی بات کہہ رہا ہوں, لکھ لیں, اللہ نسلوں سے چین اور سکون اور عافیت اللہ لوٹ لیتا ہے, اللہ برباد کر دیتا ہے نسلوں کے لیے, اس کے لیے نہیں, نسلوں کے لیے. اس نے کوئی بند توڑا ہے. واسا والوں نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں, گھر کے پانی کی جو بھی برتن ہیں جو سٹور کرنے کے لیے آپ کے نظام ہے وہ بھر لیں, ہم نے بجلی کی تاریں تبدیل کرنی ہے, واپڈا والوں نے تو اتنے دن پانی نہیں آئے گا, لہذا آپ بھر لیں پانی اپنے. اب انہوں نے پانی سٹور کر لیا, ٹینکی وغیرہ بھر لی. اب ٹینکی تو بھر لی, لیکن پتہ کیا ہوا, وہ نیچے سے نلکے اور ٹوٹیاں کھلی رہ گئی, تو وہ بھری رہے گی کیوں اللہ والو, تو خالی ہو جائے گی. اب تو کسی فقیر کی محفل میں گیا, وہاں اللہ اللہ سیکھی, اللہ اللہ کی, اور اللہ والی محبتوں کی باتیں سے کچھ ایمان میں ترقی ہوئی, تو نے تلاوت کی, تو نے ذکر کیا, تو نے نماز پڑھی, اور یہ ساری چیزیں تو نے کی, اس سے کچھ نور ایمان ہی حاصل ہوا. اور اگر آنکھ کی ٹوٹی کھلی رہ گئی, زبان کی ٹوٹی کھلی رہ گئی, اور کانوں کی ٹوٹی کھلی رہ گئی, اور حرام رزق کے لیے اس کا نظام اس کی کھلی رہ گئی, تو پھر سکون باقی رہے گا؟ نور چلا جائے گا؟ رہے گا. اب ہم کتنے سمجھدار ہیں, راستوں میں سفر کرنے کے لیے, راستوں میں سفر کرنے کے لیے فرمایا کہ پہلے کانٹوں کا ان کا نظام ہٹاتے ہیں. ہم صاف ستھرا راستہ چاہتے ہیں اپنے اپنی زندگی کی گاڑی کے لیے. تو جو چین کی گاڑی ہے, جو سکھ کی گاڑی ہے, جو آخرت کی گاڑی ہے, اس کے لیے بھی کچھ راستے تلاش کرنے پڑیں گے, صاف کرنے پڑیں گے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس میں سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ اپنی خواہشات کا راستہ اس کو ہٹانا ہوگا. دیکھو ہر خواہش حکم کے مقابلے میں آتی ہے, آج یہ لفظ یاد رکھیے گا, ہر خواہش حکم کے مقابلے میں آتی ہے. ایک طرف حکم کھڑا ہوتا ہے اور حکم کے اندر خیریں آ رہی ہیں اور برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں اور کرم ہے اور عطا ہے اور وفا ہے, قیامت تک وہ نظر نہیں آ رہا. خواہش ہے, خواہش میں بظاہر لذت, چیزوں کا, ضرورتوں کا پورا ہونا نظر آ رہا, وہ نظر آ رہا. ہر خواہش کے مقابلے میں حکم ہوتا ہے. ہر خواہش کے مقابلے میں حکم ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے اس کے قدم خواہش کی طرف اٹھتے ہیں یا حکم کی طرف اٹھتے ہیں. اچھا جو خواہش کو قربان کر دیتا ہے حکم کے لیے, جو خواہش کو قربان کر دیتا ہے حکم کے لیے, اس کو بظاہر دل پہ چوٹ لگتی ہے. اگر خواہش کو قبول, خواہش کو پہ عمل کر لیتا, بظاہر دل کو تسکین ملتی ہے, دل کو تسکین ملتی. کسی نے حضرت باجوی بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا, حضرت اللہ جل شانہ کو کہاں تلاش کریں, میں اللہ کو تلاش کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگا ٹوٹے ہوئے دلوں میں. اس نے کہا کون سے ٹوٹے ہوئے دلوں میں؟ اس نے کہا ہر وہ دل ٹوٹا ہوا ہے جس کے مقابلے میں, حکم کے مقابلے میں خواہش آئے اور وہ خواہش کو چھوڑ دے, حکم کو اختیار کرے. اب اس خواہش کے چھوڑنے پہ اور حکم کو اختیار کرنے پہ دل پہ ایک چوٹ لگتی ہے اور دل ٹوٹ جاتا ہے, حکم نہیں ٹوٹتا. دل ٹوٹ جاتا ہے, حکم نہیں ٹوٹتا. اب اگلی بات سنیں, اس سے بھی عجیب ہے جو یہ فقیر آپ سے عرض کر رہا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے نا, تو طور نے سب پہاڑوں پہ فخر کیا کہ میں وہ پہاڑ ہوں جس پہ اللہ جل شانہ کی تجلی آئی. اور طور کے بارے میں ہے کہ تجلی کو برداشت نہ کر سکا, ریزہ ریزہ ہو گیا. اور جو عاشق نے سنا نا, کسی عاشق نے جو کوئی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا عاشق تھا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا, وہ کہنے لگا طور سمجھدار تھا, اس نے اپنے آپ کو ریزہ ریزہ کر دیا کہ تاکہ ہر ذرے ذرے میں اللہ کے نور کی محبت کی تجلی چلی جائے. کہا ریزہ ریزہ ہوئے بغیر اندر تجلی جائے گی نہیں. اب کہنے لگے کہ اب وہ طور کے لیے تو موسیٰ تھا علیہ السلام, تو ہمارے لیے موسیٰ کہاں ہے؟ یا پھر طور کے لیے تجلی تھی, اللہ جل شان ہوگی نا, تھی نا تجلی, جلوہ تھا, اور اس جلوے تجلی نے پہاڑ کہاں برداشت کر سکتا تھا؟ اس میں ایک نقطہ سنے موتی ہے, آپ حیران ہو جائیں گے. بتاؤ, ہر حکم کے اندر تجلی ہے. ہر جو حکم ہے نا وہ کس کا ہے؟ اللہ جل شانہ کا, اور طریقہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم. ہر حکم میں تجلی ہے, اور 100% وہی کی وہی تجلی ہے جو طور والی تجلی ہے. اب وہ تجلی منتظر ہے تیرے سینے کو طور بنانے کے لیے, بس صرف ہر کتنا ہے, ایک طرف خواہشات ہیں ایک طرف احکامات ہیں, احکامات کو پورا کرتا جا, خواہشات کو توڑتا جا, بس سمجھ لے کہ وہ تجلی دل پہ اتر گئی اور دل کے ذرے ذرے اور انگ انگ میں اتر کے اس نے دل کو نورانی کر دی. اور بقول ایک اللہ والے کے فرمانے لگے, موسیٰ علیہ السلام کو ایک تجلی ملی تھی, اللہ نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے اس امت کو دن میں چاہے تو 24,00,000 تجلی عطا فرما سکے. تو کسی نے پوچھا کیسے؟ فرمایا ہر حکم میں اللہ کا نور ہے, اللہ کی ذات عالی کی تجلی ہے, بس یہ حکم کو پورا کرتے جائے اور تجلیوں سے لطف اندوز ہوتا جائے, اور حکم کو پورا کرتا جائے اور اپنے دل کو نورانی بناتا جائے اور دل کو تجلی سے معمور کرتا جائے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, ہر حکم کے اندر ایک نور کی مہر ہوتی ہے, ایک روشنی ہوتی ہے ہر حکم کے اندر, اور ہر خواہش کے اندر ایک ظلمت کی ایک سیاہی ہوتی ہے. جب آدمی حکم کو مانتا ہے اور خواہش کو توڑتا ہے, وہ نور کا ایک مہر دل پہ لگ جاتی ہے. اب دوسری کرتا ہے پھر دوسری لگ جاتی ہے, اور نور کے دھبے سے نورانی سے پڑھتے 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 پھر ایک وقت آتا ہے دل بالکل نورانی ہو جاتا ہے, اور اتنا نورانی ہو جاتا ہے اتنا نورانی ہو جاتا ہے کہ اس کے سینے میں اللہ ساری کائنات کو سمو دیتا ہے، پھر اللہ اس کی آنکھوں کی وسعت وسیع کر دیتے ہیں، پھر اللہ پاک اسے اتنا دور تک آگے بڑھا دیتے ہیں کہ ان آپ میں گمان نہیں کر سکتا، اور ہر خواہش جو گناہ کی شکل میں ہے، چاہے وہ دنیا کی چھوٹی شکل ہے یا بڑی شکل ہے، چھوٹی اس لیے کہہ رہا ہوں ایک کیل اور ایک کانٹا آپ کے کروڑ کی گاڑی کو کھڑا کر سکتا ہے، ہے نا؟ اب یہ تو سمجھ آئے اور اچھی طرح آئے، ایک کروڑ روپے کی گاڑی ہے اور ایک کیل لگا ہے چھوٹا سا، اچھا وہ کیل لگ کے پھر سڑک پہ گر گیا، گاڑی کی ہوا نکل گئی، اب جب وہ گاڑی کے ٹائر کو کھولا تو وہ کہتے جی سوراخ تو نظر نہیں آ رہا، تو اس نے کہا تو بھی دیوانہ ہے، اس میں ہوا بھر، ہوا بھرنے کے بعد اس کو پانی میں ڈال، پھر اس میں سے نکلیں گے بلبلے، پھر تجھے پتہ چلے گا۔ یعنی سوراخ اتنا نامعلوم ہوتا ہے، یہ نامعلوم سوراخ تو چلتی گاڑی کے سفر کو روک دیتا ہے، اور نامعلوم چھوٹا سا گناہ کیا اس زندگی کے جنت کے سفر کو نہیں روک سکے گا؟ آخر ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہاں دو کھاد کی بوریاں پڑنی تھیں، کہنے لگے ایک ڈال دو، کہنے لگا فرق صاف ظاہر ہے کہ فصل تھوڑی ہوئی ہے، آپ نے کھاد تھوڑی دی ہے، یہ تو سمجھ آئے۔ ایک چٹکی نمک کی ڈالتے ہی ذائقہ سالن کا بحال ہو جائے، ہے نا؟ تھوڑی سی چینی ڈالتے ہی آپ کے چائے اور دودھ کا ذائقہ بحال ہو جائے، یہ تو سمجھ آئے نہ آئے؟ ایک سنت سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، اور ایک گناہ سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ تھوڑا سا ہے، اور ایک نیکی سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ تھوڑا سا ہے۔ ایک چٹکی نمک سے ذائقہ بحال ہو نہ ہو، تو احکامات چاہے چھوٹا، حکم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ زندگی کے اندر کے ذائقوں کو بحال کر دیتا ہے۔ اگر وہی تھوڑا سا اندر سے چلا جائے، اندر کی زندگی کے نظام میں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو علاج معالجے کے لین کے ہیں نا ڈاکٹر حضرات یا معالجین جتنے بھی ہیں، کہتے ہیں جی بس یہ دماغ اس کو بے ہوش پڑا ہے بندہ۔ میں نے ایک خاتون کو دیکھا، ایک دنیا کے اعتبار سے ایک بڑے صاحب کی خاتون تھی، موجودہ چیف آف نیول اسٹاف ہیں جنرل افضل طاہر، موجودہ ہیں، چیف ہیں۔ اس کی اہلیہ کا میں نے علاج کیا، پونے تین سال سے کومے میں، بے ہوش پونے تین سال، اور علاج صرف تکلیف کیا ہے، صرف تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ دماغ کے اندر ایک رگ ہے، اس رگ میں چھوٹا سا مسور کے دانے کے برابر ایک کلاٹ ہے، اسے ہم سدا کہیں، وہ پھنسا ہوا ہے، بس ختم۔ اس چھوٹے سے تو نظام سارا برہم برہم ہو جائے کہ انسان زندگی میں، آئی سی یو میں تھا بیچاری خاتون، یعنی زندگی جو ہے وہ ہے، اس میں جان ہے لیکن زندہ لاش ہے، چھوٹی سی چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے میرا بلڈ پریشر صرف جو ہے نا 10% نیچے والا 80 ہونا چاہیے، 90 ہے، یا 120 وہ ہونا چاہیے، 130-135 ہے، طبیعت میری خراب ہو رہی ہے، مجھے چکر سے آ رہے ہیں، فلاں فلاں چیز ہو رہی ہے۔ اس چھوٹی سی چیز سے تو زندگی کا نظام خراب ہوتا ہے، اور جو روح کی دنیا ہے اور روح کی دنیا کا جو نظام ہے، اس سے کوئی حرج بھی نہیں ہوتا، اوپر نیچے کوئی چیز ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے جان کا احساس کیا ہے، ایمان کا احساس نہیں کیا۔ جان کا احساس ہے اس کی فٹنس کے لیے ہر وقت۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ نا سالانہ جنرل چیک اپ کراتے ہیں، اپنی ہر چیز کو چیک کراتے ہیں۔ مجھے اس دن خاتون کہنے لگی میری میاں کی تلی بڑھ گئی ہے، میں اندر سوچنے لگا، میں نے کہا اس نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ میری میاں کے بارے میں یہ بتائیں کہ میں اور میرے میاں کا خاتمہ کیسے ہوگا، ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا فکر ہے یا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ علاج ہی چھوڑ دیں، سنو سمجھ کے ضرور کریں. اصل میں جان کے بارے میں شناسائی ہے, اس کی قیمت ہے. ایمان کے تذکرے نہیں ہوئے, ایمان کی قیمت نہیں ہے. ایمان کی حلاوت بھی ہوتی ہے کوئی چیز. خربوزے کی حلاوت تو ہوتی ہے, تربوز کی ہوتی ہے, آم کی بھی ہوتی ہے. جیسے وہ کہنے لگے غالب سے پوچھا, اس نے کہا آم ہو اور آم ہو, یعنی پہلا الف مدا والا آم اور دوسرا عین الف آ والا آم, بہت زیادہ ہوں. ہمارے ایک استاد تھے میرے, وہ کہتے تھے میں دو تین گھڑے آموں کے کھا جاتا ہوں. فریج نہیں تھی ہاتھوں میں نا, گھڑے میں بھگو دیا. کہنے لگے یوں میں ایسے ہاتھ سے کرتا اور یوں کر کے یوں مہنگ دیتا. کہنے لگے آم ہی ایسی چیز ہے. یہ حلاوت ہے کسی چیز کی, وہ حلاوت اس کو متوجہ کرتی ہے اس چیز کی طرف کہ اس کی کثرت ہو. جب ایمان کی حلاوت ہوگی اندر دل میں, پھر دعائیں مانگتے ہوئے اس کو لذت ملے گی, پھر تلاوت کرتے ہوئے اس کو لذت ملے گی, پھر یہ نماز شوق سے پڑھے گا. میں نے ایک اللہ والے سے یہ لفظ سنا, مجھے بڑا اچھا لگا. لیکن نماز شوق سے, شوق والی نماز اور ہوتی ہے. ہاں میں نے ایک بندے کو کہا, میں نے ان کے کان میں جا کے کہے کہ ذرا اگر مکہ مکرمہ آپ کی نماز ہوتی ہمیں بھی ساتھ لیتے جانا. نماز کیونکہ بیٹھے تھے نا وہ, ان کی نماز مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے, فجر کی مکہ میں, ظہر کی مدینہ میں. پتہ نہیں ایسے صاحب کمال ہے, میں نے کہا ہمیں بھی ساتھ لیتے جانا. یہ ایک حلاوت ہے, ایک لذت ہے. چیزوں کے ذائقوں پہ محنت کی, چیزوں کے ذائقوں کی لذت کو پا لیا. میں اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, قرآن کی اپنی لذت ہے, درود شریف کی اپنی لذت ہے, اللہ کے ذکر کی, کلمے کی, حتیٰ کہ سبحان اللہ کی اپنی لذت ہے, الحمدللہ کی اپنی لذت ہے, اللہ اکبر کی اپنی لذت ہے, ولا الہ الا اللہ کی اپنی لذت ہے, ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اپنی لذت ہے. ایک بزرگ تھے, ان پڑھ تھے, وہ کہتے تھے تم حدیث مبارکہ کی متن پڑھو, عربی میں حدیث پڑھو اور قرآن پاک پر میں تمہیں بتا دوں گا. اور بتا دیتے تھے اور صحیح بتاتے تھے, کہتے یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے, حالانکہ وہ بالکل امید تھے, ان پڑھ تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا حضرت کیا ہے, فرمایا اس کے نور اور نظر سے مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے. یہ چیز کیسے آئی تھی, یعنی اللہ کے نام کی محبت کی لذت کو نہ پایا, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی محبت کو لذت کو نہ پایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ احکامات کی زندگی ایک طرف کھڑی ہے, خواہشات کی زندگی ایک طرف موجود ہے. اب احکامات کی زندگی سے کو اگر کرتے ہیں تو بظاہر خواہشات پھوٹی نظر آتی ہیں. کہنے لگا میں بینک سے پیسے ہٹا لوں گا اگر جو میں نے اتنے فیصد پہ رکھے ہوئے ہیں, تو بظاہر جو ہے وہ تو مال میرا کم ہو جائے گا. میں نے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر کسی سے کوئی پوچھے ایمان کسے کہتے ہیں, تو اس کا جواب یہی ہے, غیب کا اقرار اور مشاہدے کا انکار, اسی کا نام ایمان ہے. غیب کا, یہ کیوں ہو رہا ہے, غیب کا کیا ہے, اقرار اور مشاہدے کا. اب غیب کا اقرار کیا ہے, غیب کہہ رہا کہ اگر تو زکات دے گا 2.5 روپے تیرا مال بڑھ جائے گا, ٹھیک. اور مشاہدہ کہتا ہے مال کم ہو جائے گا, مشاہدہ کہہ رہا نا. غیب کہہ رہا اگر جھوٹ بولے گا مال زیادہ ہو جائے گا, جھوٹ بول کے اپنی جنس کو بیچے گا جو بھی چیز ہے. اور مشاہدہ کہہ رہا کہ مال بڑھ جائے گا, غیب کہہ رہا ہے مال کم ہو جائے گا, مشاہدہ کہہ رہا ہے مال بڑھ جائے گا, تیری جنس بڑھ جائے گی. اور بڑھتی نظر بھی آتی ہے اور ملتا نظر بھی آتا ہے. تو جسم پہ محنت کی, جسم کی نوک پلک سنوارنے کے لیے کوشش کی, روح پہ محنت نہیں کی. تو روح کمزور ہے. پھر کمزوری کا عالم بتاؤں, جیسے ایک بندہ 4 پہی پہ پڑا, جس میں نے اس خاتون کا بتایا, وہ نیک خاتون, بڑی اللہ والی خاتون, اور وہ صاحب بھی بہت نیک ہیں ماشاءاللہ, اللہ نے اتنا بڑا عہدہ دیا ہے لیکن وہ شاید تباً بہت نیک ہیں، ایک شریف انسان ہے، اس شخص کے اندر کوئی بری عادت نہیں ہے. اب وہ جو ہیں، وہ جو جسم موجود ہے لیکن اس جسم کو کوئی کھلا پلا نہیں سکتا، یعنی خود کھا پی نہیں سکتی، اسے کوئی کھلاتا پلاتا ہے. اب اسے مردہ تو نہیں کہیں گے. بعض لوگ ہوتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں. اب ان کو کوئی میت نہیں کہتا، نہ پیشاب کر سکتے ہیں، نہ پخانا خود، اور نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتے. بہت جگہ پڑی ہے. آپ حضرت ہر دفعہ خود شفقت فرما لیا کریں. آپ میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھ کیوں نہیں آپ تعاون کرتے؟ آپ سے نہیں درخواست، آپ میرے ساتھ تعاون کیوں نہیں کرتے؟ زندگی میں پہلی دفعہ اللہ میں نے کیوں عرض کیا ہے، تھک کے کہا ہے کہ ہر دفعہ منگل میں درخواست کرتا ہوں. بھائی آپ، ہر شخص یہ کہے کہ میری جگہ کوئی اور آ کے بیٹھے، اگر یہ طے کر لیں آپ حضرات، سچی بات ہے بہت جگہ ہے. امید ہے آئندہ بہت کمزور ہے، نہ خود کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے. توجہ فرمائیں، نہ کھا سکے نہ پی سکے. اس کو میت نہیں کہیں گے، مردہ نہیں کہیں گے، کہیں کہ کمزور ہے، کمزور ہے. اس کو غذائیں دیتے ہیں، اس کو پرہیز دیتے ہیں، اس کو ٹونک دیتے ہیں، آہستہ 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 وہ جسم جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے. تو روح ہے ہماری، روح کمزور کر دی ہم، ضعیف کر دی، جسم مضبوط ہو گیا. اور ہم بھی کیسے دیوانے نکلے، جس جسم نے مٹی کا حصہ بننا ہے اس جسم پہ تو اتنی محنت، اتنی محنت، اتنی محنت، اور جس روح نے اللہ جل شانہ کے سامنے حاضری اور اوپر سے آیا اور اوپر جائے، اس پہ کچھ محنت ہی نہیں، کچھ محنت ہی نہیں. ہم بھی کیسے دیوانے نکلے، نادان ہیں، نادان ہیں، نادان ہیں. اب سنیں اگلی بات، جس حلال جانور پر آخری وقت تکبیر کے ساتھ چھری چل جاتی ہے وہ قیمتی بن جاتا ہے. ہے یہ بات سننے کی ہے، اللہ والوں کے موتی عرض کر رہا ہوں، تیسرا موتی آپ سے عرض کر رہا ہوں. جس حلال، وہ آیت ہے ولا تموتون الا وانتم مسلمون، کہ جس حلال جانور پر آخری وقت تکبیر کے ساتھ چھری چل جاتی ہے وہ قیمتی بن جاتا ہے، مردار جانور کی قیمت اور قدر نہیں ہوتی. اور جو کوئی مسلمان ہو کر مرتا ہے، ایمان کی حالت میں مرتا ہے، اس کی قدر و قیمت اس حلال ذبیحہ کی مانند ہے. سمجھ نہیں آئی؟ ہاں، مرتا تو مومن بھی ہے، اور مرتا تو غیر مومن بھی ہے، مرتا تو مسلمان بھی ہے، اور مرتا تو غیر مسلم بھی ہے. اب دیکھنا یہ ہے اس کی بارگاہ میں کس کی قیمت لگی اور کس کی قیمت نہ لگی. چھری تو اس میں بھی پھری، موت کی چھری، اجل کی، اس میں بھی پھری اور اس پہ بھی پھری. اب اگر وہ بسم اللہ اللہ اکبر یعنی کلمے کے ساتھ اور حالت ایمان میں اور ایمان اعمال کی زندگی میں اور روح کی فکر کرتے ہوئے مر گیا، اللہ جل شانہ کے ہاں اس کی قیمت ایسے ہے جیسے حلال کی قیمت. اب آپ خود سوچیں، اللہ جل شانہ کے ہاں اس کی قیمت ایسے ہے جیسے حلال کی. اور بغیر ایمان کے اور بغیر کلمے کے اور بغیر ایمانی زندگی گزارے اگر یہ مر گیا، اللہ کے ہاں اس کی قیمت ایسے ہے جیسے مردار کی. مردار کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ آپ خود سوچیں، یہ روح کی دنیا کو سنوارنا اور ایمان کی دنیا کو بنانا، یہ من کی دنیا پہ محنت کرنا کتنا لازم ہے. چھری تو پھرنے والی ہے، موت اور اجل کا جو جھٹکا ہے وہ تو لگنے والا ہے انقریب. یہ بنا ہی مٹنے کے لیے ہے، یہ بنا ہی مٹنے کے لیے. یہ دنیا کے سارے نقشے جو ہیں اگر اس نے بنائے ہیں، ایک وقت خود ایسا آنے والا ہے. آپ یقین جانیے، اپنے مرحومین عزیز ان کے ذہن میں بیٹھ کے نقشے لے آئے، میں بعض اوقات اپنی اماں اور ابا رحمۃ اللہ علیہ کے نقشے لاتا ہوں، دھندلے پڑ جاتے ہیں. آپ نقشے لے آئیں، یہ دنیا کو بنانے والے، دنیا کو نقشے دینے والے، ایک وقت آتا ہے خود ان کا نقشہ نہیں رہتا، ان کے جسم کے سارے نقشے مٹی بن جاتے ہیں، خود ان کا نقشہ نہیں رہتا. اصل میں نا دنیا پہ بقدر ضرورت ہم نے محنت نہیں کی، بقدر خواہش محنت کی. میرے لفظ سمجھے، بقدر ضرورت محنت نہیں کی. جب محنت نہیں کی، اللہ سے بقدر ضرورت رزق نہیں منوایا. یہ بڑی گہری بات کہہ رہا ہوں، تو سمجھے گا تو بڑی کام کی بات ہے. بقدر ضرورت محنت نہیں کی، بقدر خواہش محنت کی. اچھا، بقدر ضرورت محنت نہیں کی، بقدر ضرورت رزق نہیں مانگا. مرغی جب انڈوں پہ بیٹھتی ہے تو پورا رزق کھاتی ہے، بقدر ضرورت اسے پورا ملتا ہے. لیکن کیسے؟ انڈوں پہ بیٹھنے سے پہلے جو انڈوں کا 21 دن کا چلا کرتی ہے، اس سے پہلے کوئی دانہ کہاں سے چنا، کوئی کہاں سے چنا، کوئی سارا دن چنتے چنتے جب جا کے اس کا پیٹ بھرتا ہے. جب اللہ کے جب وہ احکامات پہ بیٹھتی ہے، بغیر میں احکامات عرض کر رہا ہوں، اس کا چلا جو ہے 21 دن کا، وہ جو انڈوں پہ بیٹھنا ہے وہ احکامات ہیں. جب وہ احکامات پہ بیٹھتی ہے پھر بھی اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، پھر کیسے؟ اسے وہیں پانی پلا دیا جاتا ہے، وہیں دانا کھلا دیا جاتا ہے. تو ضروریات اور خواہشات میں یہ فرق ہے. اب جس جسم کے نقشے ہی ختم ہو جائیں، اور ہو جائیں گے اور ہو گئے، اگر نقشے باقی ہوتے، مجھے یہ بتائیں، اگر موت نہ ہوتی تو کیا عالم ہوتا پوری کائنات کا؟ بوڑھوں کے کتنے انبار ہوتے، اور بوڑھوں کے کتنے پہاڑ ہوتے، اور حتیٰ کہ ان کی تھوک پیشاب پخانا نہ سنبھالا جاتا اور کائنات میں کتنا تعفن ہوتا. یہ موت کتنی بڑی نعمت ہے، موت خود ایک نعمت ہے. کیا خیال ہے؟ اس کا باپ اور یہ پتہ نہیں کتنی سینکڑوں نسلیں، ہزاروں نسلیں جو ہیں وہ موجود ہوتی، کیا ہوتا؟ اور پھر اگر زمین کا نظام اللہ جل شانہ نہ بناتا تو کوئی جگہ رہنے کی نہ ہوتی، جہاں بھی بنیاد کھوتے نیچے سے میت نکل آتی. یہ اللہ کا نظام، اور اس میں ہمارے لیے عافیت اور خیر. تو یہ نقشے تو ختم ہونے والے ہیں، اور روح کا نقشہ اور جو من کی دنیا ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وہ باقی رہنے والا ہے. اس میں محنت کرنی پڑے گی. ہم بھی کیسے نادان نکلے، پھولوں پہ محنت کی نہیں، جھاڑیوں پہ محنت کی. پھول روز محنت مانگتے ہیں. ہمارے ساتھ تھوڑا سا باغیچہ ہے، ہماری دیوار کے ساتھ پڑوسیوں کا، ہم دیکھتے ہیں یہاں مالی روز محنت کرتا ہے، کبھی گھاس کاٹ رہا، کبھی پودے کوئی گملا بنا رہا، کبھی وہ باڑ کو تراش خراش کر رہا، ہر وقت محنت 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 محنت. یہ رخ کی دنیا روز محنت مانگتی ہے. میں ایک اللہ والے کے پاس بیٹھا تھا، ایک بات کی، ایک بول بولا، ابھی تک دل پہ نقش ہے. مجھ سے فرمانے لگے، تعمیر روز محنت مانگتی ہے، تخریب کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تعمیر روز محنت مانگتی ہے. یہ بعض اوقات تجاوزات کے لیے یوں بلڈوزر لگتا ہے، ساری عمارت نیچے ہوتی ہے، جو کئی سال تنگ کا چن کے کھڑی کی جاتی ہے. تخریب کو محنت مانگتی ہے، تعمیر روز محنت مانگتی ہے، روز محنت مانگتی ہے. تو جسم کی دنیا کی تعمیر کی، اس کو روز خوراک دی، اس کو روز لباس دیا. ارے جسم کو آج گرمی ہے، بعض لوگ دو دفعہ نہاتے ہیں، بعض روزانہ نہاتے ہیں، دوسرے تیسرے تو ہر کوئی نہا لیتا ہے تقریبا. اس دل کو بھی کبھی غسل دیا، اس دل میں بھی کساختیں آتی ہیں، اس دل میں بھی میل آتا ہے, ارے اس دل میں بھی زنگ چڑھتا ہے. دیکھو بات سنو, دو میں سے ایک چیز چڑھے گی, یا رنگ چڑھے گا یا زنگ چڑھے گا, بس تیسری کوئی چیز نہیں ہے. دل میں, دل کے لیے تیسری کوئی چیز نہیں ہے, دو میں سے ایک چیز ہے, یا رنگ چڑھے گا یا زنگ چڑھے گا. اگر اللہ والی محافل میں کسی فقیر کے پاس ایسے ذکر تسبیحات اور اپنی تنہائیوں میں اللہ سے تعلق اور گناہوں سے بچنا اور اپنے آپ کو سنبھال سنبھال کے چلنا اور پوچھ پوچھ کے اور مان مان کے چلنا, اگر اس کے اندر عبد کی مزاج آیا تو پھر سمجھ لو یہ رنگ چڑھ رہا. اچھا اب مجھے بتائیں, رنگ پہ محنت کرنی پڑتی ہے یا رنگ پہ محنت کرنی پڑتی ہے؟ رنگ خود بخود آتا ہے یا رنگ خود بخود آتا ہے؟ بولو, رنگ تو خود بخود آتا ہے. رنگ تو خود بخود آتا ہے, تو رنگ پہ محنت کرنی پڑتی ہے, رنگ پہ محنت کرنی پڑتی ہے. اور بعض اوقات کوئی کپڑا لے کے جا, بھائی جگہ بہت ساری ہے, بعض اوقات جب کوئی کپڑا لے کے آتے ہیں نا کسی رنگ ساز کے پاس, رنگ راج جو ہوتے ہیں رنگنے والے, اس کے پاس کوئی کپڑا لے کے آتے ہیں کپڑا, تو وہ کہتے ہیں جی یہ رنگ چڑھانا ہے, یہ رنگ چڑھانا ہے. تو اسے پتا ہے کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھو کوئی اگر باہر ہو تو اندر بھیجتے جاؤ, تو اسے پتا ہے آپ میری طرف توجہ فرمائیں, اسے پتا ہے کیا کہا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ پرانا رنگ اترے گا تو نیا رنگ چڑھے گا. ہم بعض اوقات بعض فقیر جو ہے نا پرانا رنگ اتارنے کے لیے تھوڑا سا ہیلا کرتے ہیں تو اس کی خواہشات پہ چوٹ پڑتی ہے, اس کی چدراہٹ پہ چوٹ پڑتی ہے, اس کے قلب پہ چوٹ پڑتی ہے, اس کے سریے پہ چوٹ پڑتی ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ کیا, ہاں اب یہ کہتے ہیں پرانا رنگ بھی رہے جسے میں پرانا زنگ کہوں, پرانا زنگ بھی رہے اور نیا رنگ بھی چڑھ جائے, پرانی جھونپڑی بھی نہ ٹوٹے نیا محل بھی بن جائے. اب یہ آرکیٹیکچر کے پاس گیا, اس نے کہا جی پرانی جھونپڑی ہے میری بڑی ساری, یہ نہ ٹوٹے اور تو نیا محل بنا دے, اس نے کہا یہ تو ممکن مجھے نظر نہیں آ رہا, یہ سارا پرانا نظام ٹوٹے گا پھر تیرا نیا محل میں بنا لوں گا, بڑا خوبصورت ہوگا. میں گیا نا اسلام آباد E7 میں, میں نے دیکھا, میں نے کہا ہمارے دوست, میں نے کہا یہ یہاں کوئی اور مکان نہیں تھا؟ اس نے کہا جی وہ ڈیزائن پرانا ہو گیا تھا, پھر 24 لاکھ انہوں نے دیا اس کو ڈیمالش کرنے کے لیے, توڑنے کے لیے, اور کہا بھی اتنے دنوں میں ہمیں مکان چاہیے نیا, اور پھر انہوں نے 24 لاکھ میں مکان توڑ دیا سارا اور اتنے کروڑ میں نیا بنا دیا. وہ کہنے لگے بس اس کے زیادہ نہیں, 1,70,00,000 کی لکڑی آئی تھی, صرف لکڑی کا کام جو صرف بعد میں ہوا, صرف لکڑی جو آئی تھی وہ 1,70,00,000 کی آئی تھی, اتنے دن میں بن گیا. اب وہ کہتا ہے پرانا بھی رہے نیا بھی نہ, پرانا بھی نہ ٹوٹے اور نیا بھی بن جائے, یہ سمجھ نہیں آتا. اچھا یہ سمجھ آتی ہے کہ رنگ کے اتارنے کے لیے یا ریت مال ہے یا ریتی ہے یا پھر آگ ہے, اور آگ کے بعد پھر ہتھوڑی بھی ہے نا, یہ تو سمجھ آتی ہے. اور یہاں اگر روحانی دنیا کی ترقی کے لیے اگر کوئی ہتھوڑا لگتا ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے, یہ کہتا ہے یہ کیا میری تو انا پہ چوٹ لگ گئی ہے, میں بھی کچھ ہوں, مٹا دے اپنی ہستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاص میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے. روح کی طرف تازگی کے لیے, من کی دنیا کے لیے, روح کی زندگی کے لیے جس نے سدا رہنا ہے, جس نے سدا نہیں رہنا, جسم بے وفا روح وفا والی, کیوں؟ روح اللہ کے اللہ جل شانہ کے امر سے ہے, اور اللہ جل شانہ سے بڑا وفا والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑی وفا کس کی ہو سکتی ہے؟ تو پھر اس بات کو پھر سنیں, جس حلال جانور پر آخری وقت تک تکبیر کے ساتھ چھری چل جاتی ہے وہ قیمتی بن جاتا ہے. مردار جانور کی قیمت اور قدر نہیں ہوتی, جو کوئی مسلمان ہو کر مرتا ہے اس کی قدر و قیمت اس حلال ذبیحہ کی مانند ہوتی ہے. مرنا تو ہے, سب نے مرنا ہے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اب یہ دیکھیں کہ کس حالت میں مرنا ہے, اور اللہ جل شانہ کے ہاں ہماری قیمت کیا لگے اور کیسے لگے. ہاں ہاں, ایک اللہ والے کی نا میت گئی گھر, لاہور میں فوت ہوئے اور دوسری جگہ ان کی میت ہوئی دفن کے لیے. بیوی نے بھی دیکھا اور گھر کے بڑوں نے بھی دیکھا, تو ایک آواز آئی اور آواز یہ آئی کہ خود بھی تھکا اور دوسروں کو بھی تھکایا, جا آپ سکون کی نیند قبر میں سو جا. تھکا, بہت تھکا, اور دوسروں کو بھی تھکایا. چوری تو پھر نہیں ہے, پتہ نہیں کب اور اچانک. وہ اچانک کیسے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ہماری حالت کیسی ہوتی ہے. یاد رکھنا, جس چیز کو سارا دن بولیں گے, جس چیز کو سارا دن سوچیں گے, جس چیز کو سارا دن لکھیں گے, جس چیز کا سارا دن خیال, گمان, فکر, وجدان, وہم, جس چیز کا ہوگا وہ چیز بے ساختہ منہ سے نکلتی ہے. اس کی مثال آگے بہت سی گاڑیاں جا رہی ہیں, آپ بھی جا رہے ہیں. جب زندگی کی شرح آتی ہے نا تو آدمی کو پھر دوڑ ہوتی ہے. اس دن ہمارا جوان جا رہا تھا موٹر وے پہ 141 پہ, اس نے کہا ایسے کر کے اشارہ کر کے کاغذ دے دیا 750 روپئے. انہوں نے کہا آگے جا کے ذرا کاغذ دے لینا, اس نے چپ کر کے کاغذ دے دیا 750 دے دی. تو آدمی دوڑتا ہے, پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتا, حتیٰ کہ سوئی پہ نظر نہیں جاتی سوئی پہ. اچھا اس نے 750 کیوں دیا؟ اس نے کہا خیال کا, سوار اور سواری کا. پتہ یہ کیا ہے نا, اب بجائے اس کے کہ اس کے کہے جزاک اللہ احسن الجزا, بجائے اس کے یہ کہے کہ آپ نے ہمیں تنبیہ کر دی, تنبیہ الغافلین کا نظام بنایا, ہم ناراض ہو جائیں. یہی حال یہ جو فقیر ہوتے ہیں نا یہ بھی یہی کرتے ہیں کہ ٹھہرے ٹھہرے, یہ تو جو دوڑ رہا ہے نا زندگی کی, یہ تیرے لیے نقصان دہ ہے. تیری سپیڈ دیکھ, سوئی کہاں جا رہی ہے, اور اگر اس طرح چلتا گیا نا تو بظاہر سفر کے مزے میں ہے, لیکن اگر چلتا گیا تو آگے تیرے لیے بہت بڑا نقصان کا نظام. اس کو ٹھہر جا, ابھی کچھ تھوڑا کر لے, اتنا کر لے. اب یہ پریشان ہوتا ہے. بعض اوقات نا میرے پاس لوگ آتے ہیں نا, میں ان سے کہتا ہوں بیٹھ جاؤ, وہ بڑے کہیں سلیقے سے نا صفائی سے گھڑی دیکھتے ہیں, صفائی سے گھڑی دیکھتے ہیں, یا ان کے اندر کی بے چینی جو ہے نا کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں. فلاں کام خراب ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, بے چین ہوتے ہیں. تو سفر ہمارا, منزل ہماری موت ہے اور آنی ہے, اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور تیار کیسے کرنا ہے؟ تیار ایسے کرنا ہے کہ جب ہمارے جان نکلے نا, جان نکلے تو ہماری قیمت حلال ذبیحہ کی طرح ہو, حرام کی طرح ہو. حلال کی طرح ہو, حرام کی طرح ہو. یہ چیز ایسی نہیں آئے گی اللہ والو. کیوں؟ ابھی گھر سے باہر نکلے یا ابھی, یعنی فرمایا کہ یہ باہر کا نظام جو ہے ایمان سوز ہے, ایمان ساز نہیں ہے, ایمان سوز ہے, ایمان کو بگاڑنے والا ہے. اللہ جل شانہ سے دور کرنے والا نظام سارا کا سارا, گھروں کا بھی, بازاروں کا بھی, اور دفتروں کا بھی, اور صنعت کا بھی, اور تجارت کا بھی. پہلے دور میں کہتے تھے گھر میں بیٹھ جاؤ عافیت ہے, اب تو گھر میں بیٹھنے سے عافیت ختم ہوگی جو گھر میں ہم نے چیزیں بھر دی. اور یہ پتہ نہیں کمپیوٹر ہے, یہ کیبل ہے, یہ کیا ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے, اب تو گھر میں عافیت ہماری ختم ہو گئی. اور کہتے تھے کہ گھر کے کو آخری کمرہ جو تاریخ کمرہ ہے اس میں آفیت ہے، اب تو تاریخ کمرے میں آپ کے ختم ہو گئے. اب آفیت صرف اس چیز میں ہے، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں، اور اس کی حوالگی کے لیے اپنے آپ کو کسی فقیر کے 100% حوالے کر دیں. لفظ 100% درج کر رہا ہوں. اور اپنے آپ کو اپنے نظام کو سنواریں. ڈاکٹر اور معالج کے 100% حوالے کرتے ہیں، 100% حوالے کرتے ہیں تو وہ جسم میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. ٹکڑے ٹکڑے تو ہے یہ سرجری اور کیا ہے، کھوپڑی اتار دیتے ہیں، اوپر کا پیالہ اتار دیتا ہے. کیوں اتارتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے ذرا دماغ کی جو ہے نا برین سرجری کر دی ہے. ابھی میرے پاس بیٹھے تھا، کہنے لگے جی میری برین سرجری ہوئی تھی، مجھے برین ہیمریج ہو گیا تھا. اور سارا پیالہ اتار دیتے ہیں، ٹکڑے ہوا تھا کیا ہوا، پیٹ جو چاک کیا ایک ٹکڑا ادھر گیا ایک ٹکڑا ادھر گیا، تین چار ٹکڑے کیے، ٹکڑے ٹکڑے کیا نہ کیا. تو کیوں؟ جان کی قیمت ہے، جسم کی قیمت ہے. جب جسم کی قیمت ہے معالج ٹکڑے ٹکڑے کرے اور شفایاب ہونے کے بعد اس کے مشکور ہوتے ہیں، وہ خون بھی نکالتا ہے، وہ مال بھی لیتا ہے، وہ پیسے بھی لیتا ہے، وہ وقت بھی لیتا ہے، اس کے مشکور ہوتے ہیں. اور چونکہ روح کی قیمت نہیں اور من کی قیمت نہیں اس روح کی دنیا کی، اس کے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہونا تو بڑی بات ہے، پیش ہی نہیں کرتے. اور سرجری میں جانا تو بڑی بات ہے، دوائی نہیں کھاتے، گولی انجیکشن کی طرف ہی نہیں آتے، وہ تو بڑی دور کی بات ہے. تو یہ آہستہ آہستہ اپنے مزاج کو سمجھائیں، آہستہ آہستہ اپنی طبیعت کو اس پہ لے آئیں، اپنے من کو اپنی طبیعت کو. یہ نہیں آئے گی، یہاں آنے سے روکتے ہیں. مجھے بے شمار لوگ کہتے ہیں، کہ جی گاڑی خراب ہو گئی، پھر رکشے بیٹھے رکشہ خراب ہو گیا، پھر کسی کا موٹر سائیکل لیا موٹر سائیکل خراب ہو گیا. یہ واقعہ مجھے ایک صاحب نے بتایا. اور اس طرح کی کہانیاں روز میرے پاس آتی ہیں کہ یہاں کچھ چیزیں آتے ہیں روکتی ہیں، رکاوٹیں پڑتی ہیں، وہ تو پڑیں گی. یہ صاحب بیٹھے میرے اس مجمع میں، مجھے کہنے لگے کہ میں ناپاک رہوں، گندا رہوں اور نماز نہ پڑھوں، میں ٹھیک ہوتا ہوں. میں ٹھیک ہوتا ہوں. ہاں جی، وہی خواتین اکثر کہتی ہیں، آواز نہیں جاتی خواتین کی طرف. اور کہنے لگے میں ناپاک اگر رہوں تو میں ٹھیک رہتا ہوں، اور اگر میں پاپی کی طرف آؤں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر مجھے پریشانی شروع ہو جاتی ہے. یہ میرے دوستو یہ مجاہدے ہیں، اس پہ قربانی ہوگی. وہ کہنے لگا، میں ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا، میں ساری ساری رات اپنے دوستوں کی مجالس میں بیٹھا رہتا تھا، چائے کے تھڑوں پہ اور ہوٹلوں پہ، اس طرح کہنے لگا کبھی تھکتا ہی نہیں تھا. آپ نے مجھے کہا کہ یہ عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ لیا کر، کہہ رہے جسم ایسا چور ہو جاتا ہے کہ چکنا چور. تو میں ان سے عرض کیا، بھائی عادت ہی نہیں، آہستہ آہستہ بنے گی. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اتحیات کی شکل میں گھٹنے نیچے ٹیک کے پاؤں دوہرے کر کے بٹھاتے تھے، آہستہ 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 آہستہ، اور 5-5 گھنٹے ہم نے دیکھا بیٹھنے والوں کو، 5 گھنٹے ایک نشست پہ. آپ کا کیا خیال ہے، آدمی جس چیز کو زیادہ سوچے، جس چیز پہ زیادہ وقت لگائے، جس چیز پہ زیادہ کھپے، وہی چیز آئے گی؟ کیوں اللہ والا، یہ دکانداروں کا دکان سے اٹھنے کو دل ہی نہیں جاتا، سیل ہو رہی ہے. اس نے کہا میرا جو ہے پیشاب کا آپریشن ہے، یعنی اس کا ودود جسے کہتے ہیں پروسٹیٹ کا آپریشن ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، دکان میں بیٹھے ہوئے آج کا حالات نظر آ رہا. دفتر نہیں چھوڑا، دکان نہیں چھوڑا، لیکن کہنے لگی وہ طبیعت ذرا تھوڑی سی خراب تھی، اس لیے میں پھر آ نہیں سکا، پھر تھوڑی سی خراب تھی. اس لیے اللہ والو یہ تعمیر کے لیے مسلسل کوشش ہوگی قیامت تک، آخر تک، موت تک. اور تخریب کے لیے کوشش نہیں ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا رنگ کے لیے کوشش نہیں, رنگ کے لیے کوشش ہے. یاد رکھیے رنگ کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے, رنگ خود بخود چڑھ جاتا ہے, رنگ کے لیے کوشش ہوتی ہے. اس کے لیے محنت ہوگی, اس کے لیے رکاوٹیں آئیں گی. ان ساری چیزوں کو ہر برگ پکارے گا تجھے پیاس سے سو بار, اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار. دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا, منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا. تو رنگ کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی. یہ قدم قدم بلائیں, یہ سودائے کوئے جانا, تو قدم قدم بلائیں آئیں گی. لیکن جس نے طے کر لیا ہے نا اللہ جل شانہ اس کے حبیب سرور کونسن کو پانے کے لیے, کہ میں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانا ہے, جس نے یہ طے کر لیا ہے, کہتے ہیں آرزوئے خون ہو یا حسرتیں پامال ہو, میری آرزوں کا خون ہو جائے اور میری حسرتیں پامال ہو, آرزوئے خون ہو یا حسرتیں پامال ہو. اب اللہ پاک سے عرض کر رہا ہے یا اللہ اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. آرزوں کا خون ہو جائے, حسرتیں پامال ہو جائیں, رہی دل کے دل میں حسرتیں جو قضا نے آ کے مٹا دیا. یہ حسرتیں آخر موت تو مٹا ہی دے گی نا, تو اس سے پہلے تھوڑا سا مٹا دے, موت تو ہمیشہ کے لیے مٹا دے گی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اتنے خوددار آدمی ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں لائن میں کیوں لگوں پیٹرول پمپ کی, انہوں نے گھر میں چھوٹا سا پیٹرول پمپ اپنا لگا لیا ہے اور ایک ٹینکر آتا ہے اس کا نظام بنا دیا ہے, منگوا لیتے ہیں اس میں فلنگ کر لیتے ہیں, خود گاڑی میں پیٹرول ڈال لیتے ہیں, اور مکینک گھر آتا ہے آ کے گاڑی ٹھیک کرتا ہے, حجام گھر آتا ہے آج آ کے ان کے بالوں کو آرائش و حسن دیتا ہے. وہ کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے مر گئے, بس ختم. ساری خودداری ختم, مجبور ہو گیا. ہاں خوددار ہوتا میں خود قبر میں جاؤں گا, میں خود مروں گا, میں خود غسل کروں گا, میں خود کفن پہنوں گا. میرے پردادا رحمت اللہ علیہ, میری نانی اماں بہت بڑی عمر کی ہیں, 100 سے اوپر کی ہیں, انہوں نے کہنے لگے کہ وہ عصر کے وقت جو ہے ہر کسی کو الوداع کہہ رہے تھے, فلاں ہندو کو ہندو تھے اس کو الوداع, اس کو الوداع, مسجد کو الوداع, ہر کسی کو الوداع. وہ کہنے لگے کہ حاج صاحب خیریت تو ہے, اس دور میں 6 مہینے کا حج کیا تھا پیدل اونٹوں کا, تو کہنے لگے کیا خیریت تو ہے, کہنے لگے بس اب الوداع. اور رات کو سوئے اور تہجد پڑھی اور نفل پڑھے, پھر اللہ سے مانگا, پھر اپنے انگوٹھے خود باندھے, اپنے ہاتھ خود سیدھے کیے اور چادر لیٹ کے اللہ اللہ کر کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. یا یتم نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. کئی دیکھنے والوں نے بتایا, میرے محترم دوستو ان قریب ہماری فنا ہمارا مقدر ہے اور بقا صرف اللہ کا حصہ ہے. یہ اللہ جل شانہ کا حصہ ہے, تو اس لیے ذرا رنگ پہ محنت کرنی پڑے گی, رنگ پہ محنت کرنی پڑے گی. رکاوٹیں پڑیں گی, رکاوٹیں پڑیں گی. رنگ کرنے والوں کو رکاوٹیں پڑتی ہیں, پھر وہ فیلنگ کرتا ہے بیچارہ, پھر کئی کھرچتا ہے کئی چیزیں, اور بڑا پھر آخر کار ہر چیز ایسے خوبصورت بنا دیتا ہے, سارے عیب چھپا کے ہر چیز کو حسین بنا دیتا ہے. رنگ پہ محنت ہے, رنگ پہ کوئی محنت نہیں ہے. آپ چیز کو کھلا چھوڑ دو, پھول پہ محنت ہے, جھاڑی پہ کوئی محنت نہیں ہے. تو پھول بنے جھاڑی نہ بنے, اور حلال پہ محنت ہے, حرام پہ کوئی محنت. یہ زندگی کا نظام اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کو دیا ہے. آپ سے اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ میرے اندر اتر جائے, میری زبان کے میرے کان زیادہ قریب ہیں آپ کے دور ہیں، میرے بول جو ہیں میرے کان آپ کے کانوں سے زیادہ قریب ہیں، میں زیادہ سن رہا ہوں آپ سے اپنے بولوں کو، آپ مجھ سے کم سن رہے ہیں، آپ دور ہیں، کہ میرے ہی من میں اتر جائے تو آپ کو اپنا سبق بیٹھ کے سناتا ہوں، اللہ کرے ایسا ہو جائے، ہمارے بولوں میں اخلاص ہو جائے، بڑی مہنگی چیز ہے، میں اخلاص آسمانی چیز ہے، اخلاص آسمانی چیز ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ ہر کسی کو نہیں ملتی، اور ہمیں بعض اوقات ساری زندگی آدمی اخلاص مانگتا رہتا ہے، اخلاص مانگتا رہتا ہے، اور کوشش کرتا رہتا ہے، اور صدق کے لجاج سے سچی طلب سے اخلاص مانگتا رہتا ہے، نہیں ملتا، اس کی سچی طلب کی وجہ سے موت کے وقت اس بندے کو اللہ پہلے اخلاص عطا فرماتے ہیں پھر موت عطا فرماتے ہیں، لیکن اس کو جو ساری زندگی کوشش میں لگا رہتا ہے، ہاں، اور اخلاص کے دعوے کون کر سکتا ہے، بقول ایک اللہ والے کے خیال کرنا اخلاص کے دعوے نہ کرنا، ورنہ تو بہت بڑے امتحان میں آ جائیں گے، وہ تو صحابہ نے نفاق کے دعوے کیے، بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں ہم تو منافق ہو گئے، ہمارا کیا حال ہو گیا، ان سے بڑے ایمان والے کون تھے، ارے جن کے بارے میں ہے کہ ایسا ایمان لو جیسے یہ ایمان لائے پھر ہدایت پہ جاؤ، پکا دست، ایسا ایمان لو جیسے یہ ایمان لائے، یہ سے مراد صحابہ کرام، جن کے ایمان کی قرآن دلیلیں دیتا ہے وہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو منافق ہو گئے، حنزلہ منافق ہو گیا رضی اللہ، اس لیے بس ڈرتے بھی رہیں کرتے بھی رہیں، ڈرتے بھی رہیں کرتے بھی رہیں، اور من کو پاک رکھیں، یہ من جو ہے نا، یہ من ایک پل کے اندر ایسا عجیب و غریب بدگمانیاں ڈالتا ہے کہ بڑے بڑے نفے ضائع کرا دیتا ہے، نفے ضائع کرا دیتا ہے، یہ بڑی بدگمانیاں ڈالتا ہے، جو مکھی ہے نا شہد کی ہمیشہ پھول ڈھونڈے گی، گندگی اس کے سامنے بھی آتی ہے، ادھر ادھر سارے پھولوں کی تلاش میں رہے گی، اور گندی مکھی ہمیشہ گندگی کو تلاش کرے گی، اور گندی مکھی گندی جگہ بیٹھے گی، شہد کی مکھی بنے خوبیوں کو تلاش کرے گی، ورنہ تو یہ اندر کا من جو ہے یہ فوراً شک شبہ اور بدگمانیاں ڈالتا ہے، اور یہ چیزیں نفع سے محروم کر دیتی ہیں، نفعوں سے محروم کر دیتی ہیں، استفادے سے محروم کر دیتی ہیں، فیض سے محروم کر دیتی ہیں، کوشش کریں اپنے آپ کو رنگ چڑھانے کی، کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رنگ ہو، میرے اوپر محمدی رنگ ہو، اس کی کوشش کریں، کوشش کریں، اور بات وہی کہ ہوگا کوشش ہے، ہوگا کوشش ہے، تعمیر کے لیے کوشش ہے، تخریب کے لیے کوئی کوشش نہیں، تعمیر کے لیے کوشش، تخریب کے لیے کوئی کوشش، اور کوشش بھی موت تک ہے، کوشش بھی موت تک ہے، موت تک کوشش ہے، جب تک روح میں تھوڑی سی رمق ہے، سانسوں میں تھوڑی سی ہلچل ہے، اور اس میں حرکت و ارتعاش ہے، اس وقت تک کوشش 100% جاری ہے، اطمینان سے کبھی بیٹھ گیا بس گھاٹے میں چلا گیا، اطمینان سے، اور جس کے اندر بے چینی رہی وہی نفع میں ہے، وہی نفع، اور فرمایا اخلاص ملتا کسے ہے، فرمایا جو اخلاص اسے ملتا ہے، اخلاص اسے ملتا ہے جو اپنے آپ کو خدمت میں ڈال دیتا ہے اور اپنے آپ کو خادم بنا لیتا ہے، بقول ایک اللہ والے کے سارے عہدہ چاہتے ہو، حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر بندہ عہدے کی تلاش میں ہے، اقتدار کی تلاش میں ہے، میں تمہیں ایک بڑا عہدہ بتاتا ہوں، ایک بڑا اقتدار بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے ذمے خدمت لے لو، اس سے بڑا اقتدار اور عہدہ کوئی نہیں، میں خدمت کرنے والا ٹوٹ کے اور کر کے بھی کہنے والا کہ پتہ نہیں اس قابل ہے یا نہیں ہے. خدمت کی انتہا ہے کہ ربنا تقبل منا. حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے جو فرمایا نا, یہ جو تقبل منا ہے نا بقول ایک اللہ والے کے, فرمایا کہ ایسے ہے جیسے کوئی بندہ بڑا ہو اس کے پاس کروڑ روپیہ اور آپ اس کو 100 روپے دیں اور کہیں یہ قبول کر لیں, اس وقت آپ کا لے جا اور انداز کیا ہوگا. اتنی قربانیاں دی اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے, پھر کہتے ربنا تقبل منا انک انت. تو جس کے اندر خدمت کا یہ جذبہ ہوگا نا, اس کی نسلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے آئے نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ انبیاء کے دادا ہیں, بڑے ہیں ابراہیم علیہ السلام. ان کی فرمایا اس خدمت کے خدمت کا جذبہ تھا, قربانی کا جذبہ تھا اور ماننے کا جذبہ تھا, اس کے اللہ جل شانہ نے ان کی نسلوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ نسلوں کو پالتا ہے اور نسلوں کو تابندہ رکھتا ہے اور نسلوں کو جاویدہ رکھتا ہے. اللہ مجھے بھی عطا فرمائے, اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے اور اس میں خلوص عطا فرمائے. تو آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں, تو رنگ کے لیے محنت کریں گے نہیں کریں گے؟ کہ مرنے سے پہلے پہلے محمدی رنگ ہمارے انگ انگ میں چڑھ جائے, ہماری اولادوں میں بھی محنت کریں, ورنہ رنگ تو لگ جائے گا اور رنگ آلود ہو کے گئے کوئی قیمت نہیں ہے. اور پھر ارے اللہ والو, رنگ آلود لوہا بٹھی کے قابل ہوتا ہے, آگ کی بٹھی کے قابل. فرمایا وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, کہیں ایسا نہ ہو رنگ والے بن کے جائیں تو نقصان نہ ہو جائے, اللہ والوں خیال کر. تو کوشش کریں گے نا, اب بیٹھ کے ذکر کریں گے, اور تو ہر بندے کی من سے جو نکلے گا نا آج پہ وہی جا کے اللہ جل شانہ کے سر سامنے فریاد کرے گا, چاہے ایک دفعہ نکلے چاہے 100 دفعہ نکلے, جتنا درد کے ساتھ اور جتنا بھکاری بن کے اور جتنا محتاج بن کے اور جتنا سائل بن کے اور جتنا منگتا بن کے کوئی کرے گا پڑھے گا, اتنا اس کو اللہ پاک عطا فرمائے.